ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. محترم بزرگو، دوستو، عزیزو اور بھائیو، جمعہ کا خطبہ اصلاً واعظ و نصیحت کے لیے ہے اور اس میں مسلمانوں کو ان کا بنیادی سبق یاد دلایا جاتا ہے. اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہم تک پہنچا ہے کہ آپ جمعے کے لیے دو خطبے ارشاد فرمایا کرتے تھے. کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یجلس بینہما، آپ ان دونوں خطبوں کے درمیان کچھ دیر کے لیے تشریف رکھتے تھے. یقرأ القرآن، ان میں قرآن پڑھتے تھے. ویذکر الناس، اور لوگوں کو نصیحت فرماتے تھے. قرآن مجید میں بھی، ویسے تو پورا کا پورا قرآن مجید ایک نصیحت ہے، لیکن اس کے کچھ حصے احکام پر مشتمل ہیں. جمعے کے خطبات میں یقیناً احکام بھی سنائے جانے چاہیے، لیکن بالعموم جمعے کے خطبے میں واعظ و نصیحت غالب رہنی چاہیے اور مسلمانوں کو ان کا بنیادی سبق یاد دلانا چاہیے. اس ضمن میں آج میں نے آپ کے سامنے سورۃ الکہف کے آخری رکوع کی کچھ آیات تلاوت کی ہیں، جن میں ارشاد ہے افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء. کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا دوست بنا لیں گے؟ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک کافروں کی مہمان نوازی کے لیے، ان کی آؤ بھگت کے لیے ہم نے جہنم تیار کی ہے. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے لوگ کون سے ہیں؟ ورسٹ لوزرز، الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، وہ کہ جن کی ساری محنت، ساری دوڑ دھوپ، ساری سعی و جہد، ساری بھاگ دوڑ دنیا ہی کی زندگی میں گم ہو کر رہ گئی. وَهُمْ يَحْسَبُونَ اور وہ سمجھتے رہے اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنا کہ وہ بڑا تیر مار رہے ہیں, وہ بڑا کمال دکھا رہے ہیں. دے آر ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم, یہی تو ہیں جو اپنے رب کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. ولقائی ہی اور اس سے ملاقات کا, یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی ملاقات اور آخرت کا انکار کر رہے ہیں. فحبطت اعمالہم, بس ان کے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے, ضائع ہو جائیں گے. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا, بس ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی ترازو بھی کھڑا نہیں کریں گے. ذالک جزاؤہم جہنم, یہ رہی ان کی سزا, یہ رہا ان کا بدلہ جہنم کی شکل میں. بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا, اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا اور میری آیات اور میری رسولوں کو مذاق کا نشانہ بنایا, ان کا مذاق اڑایا. سورہ کہف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ سورتوں میں سے ایک ہے. وہ سورتیں جن کی ریگولر تلاوت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی ہے, ان میں سے ایک سورت الکہف ہے. اور اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو ہر جمعے کو سورت الکہف کی تلاوت کرے گا, سورہ کہف پڑھے گا, تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک نور عطا فرمائے گا, اللہ تعالیٰ اسے ایک بصیرت باطنی عطا فرمائے گا, ایک روشنی عطا فرمائے گا کہ جو آنے والے جمعے تک اس کے پاس رہے گی. اور سورہ کہف کی وہ روشنی, اگر آپ سورہ کہف کے اندر سے گو تھرو ہوں, تو وہ روشنی کیا ہے؟ یہ زندگی ایک امتحان ہے, ایک محدود مدت کے لیے ہم آزمائے جانے کے لیے یہاں بھیجے گئے ہیں, لیکن بالآخر ہمیں یہاں سے جانا ہے. اور یہ زمین جو بڑی لبھانے والی ہے, اس کا سب کچھ بڑا اٹریکٹو ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا, بے شک زمین پر جو کچھ بھی ہے ہم نے انسانوں کے لیے اس کو بڑا پرکشش بنایا ہے. لِنَبْلُوَهُمْ, تاکہ ہم انہیں آزمائیں. اَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, کہ ان میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے. وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا, اور ہم اس زمین پر جو کچھ ہے اس سب کو چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں. یہ ایک خبر ہے جو تمام انبیاء کرام نے اپنے مخاطبین کو دی ہے, اور یہی خبر ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے کر آئے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں یقیناً احکام بھی ہیں, اور خطبات جمعہ میں وہ احکام بھی بیان کیے جا سکتے ہیں اور وقتاً فوقتاً بیان ہونے چاہیے. لیکن قرآن مجید کے جو بنیادی تھیمز ہیں ان میں بھی اہم ترین تھیم جو ہے وہ آخرت کا تھیم ہے. آپ حیران ہوں گے کہ میں نے اہم ترین تھیم توحید کو کیوں نہیں کہا. اہم ترین تھیم میں نے اللہ کی معرفت کو کیوں نہیں کہا. قرآن مجید کو ذرا غور سے آپ پڑھیں، جہاں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود کا اس بات ہے، اس کے کمالات کا ذکر ہے، وہاں وہ ساری بات کا اختتام جو ہے وہ آخرت ہی کے مضمون پر ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ذکر ہوگا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، اور یہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے جو اس کائنات کا انتظام اتنی ایکوریسی کے ساتھ چلا رہا ہے، وہ تمہارے اعمال کا حساب بھی اسی ایکوریسی کے ساتھ رکھ سکتا ہے، اور تم جب اس کے حضور پیش کیے جاؤ گے تو تمہارا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی تمہارے سامنے موجود ہوگا. خاص طور پر آپ اگر اس پہلو سے دیکھیں تو قرآن مجید کی مدنی صورتوں میں بالعموم قرآن مجید کے نزول کے وقت جو ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد، اس کے بارے میں ہدایات تھی اور احکام تھے یہ کرو یہ نہ کرو. لیکن قرآن مجید کا وہ حصہ جو ابتدا میں نازل ہوا یعنی مکی قرآن، اس کے بنیادی تھیمز دو ہیں، ایک آخرت کا ذکر اور ایک پچھلے رسولوں کے واقعات، اور ان دونوں کی حیثیت ایک ہے کہ یہ قرآن کے مخاطبین کے لیے وارننگز ہیں. ایک وارننگ دنیا کے اعتبار سے کہ جب ہمارا کوئی پیغمبر آ جائے واضح نشانیاں لے کر اور تم پر وہ بات کرسٹل کلیئر کر دے، اور اس کے باوجود تم ڈھٹائی اختیار کیے رکھو، اس کو ماننے سے انکار کرو، تو پھر دنیا ہی میں تمہارے خلاف اللہ کا فیصلہ آ جائے گا. قریش کو بتانا مقصود تھا کہ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، ہم نے تمہاری طرف ایک پیغمبر بھیج دیا ہے تمہارے خلاف گواہ بنا کر، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے ہم نے فرعون کی طرف بھیجا تھا ایک پیغمبر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام. فعصا فرعون الرسولا، لیکن یاد ہے فرعون نے اس پیغمبر کی نافرمانی کی تھی. فاخذناه اخذا وبیلا، تو پھر ہم نے اسے پکڑ لیا تھا اس کے جرم کی پاداش میں. تو قریش کے لیے وارننگ، وہ بھی وارننگ، اور آخرت کی حیثیت کیا ہے، وہ ابدی وارننگ کی ہے. لیکن مکی صورتوں میں سے بھی جو اولین صورتیں ہیں یعنی ابتدائی سالوں میں نازل ہونے والی صورتیں، جن کا سب سے بڑا مجموعہ آپ کو ملتا ہے 29ویں اور 30ویں پارے میں، آخری حزب میں سورہ قاف سے آن ورڈز، وہاں تو رسولوں کے قصے بھی بس پاسنگ ریفرنس کے طور پر ہیں، وہاں مضمون ہی ایک ہے اور وہ مضمون آخرت کا مضمون ہے. اس کا ایک پروفائل ذرا دیکھیے کہ 30ویں پارا شروع ہوتا ہے اسی ذکر سے، اما یتسالون عن النبأ العظیم، یہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھا جا رہا ہے؟ عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، کہ جس میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں، ڈفر کر رہے ہیں ایک دوسرے سے. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، نہیں گھبراؤ مت، چل جائے گا پتا تمہیں، عنقریب پتا چل جائے گا. اس کے بعد یعنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے فرمایا الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا، کیا ہم نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، آسمان کو چھت نہیں بنایا، اور پھر تمہیں یہ چیزیں عطا نہیں کی، اس طریقے سے اس بساط کو نہیں بچھایا. سب بیان کرنے کے بعد بات کیا نکلی بیچ میں سے، ان یوم الفصل کان میقاتا، یقیناً فیصلے کا ایک دن مقرر ہے. پھر آخرت کا ذکر، اس میں اہل تقویٰ کا ذکر، اہل جہنم کا ذکر، اور پھر سورت کا اختتام اسی بات پر کہ کافر حسرت کرے گا قیامت کے دن کہ یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہوتا، میں انسان ہوتا ہی نہ، اس لیے کہ مٹی کے ذرات سے تو حساب نہیں لیا جاتا. یعنی انسان بھی مٹی ہی سے بنا ہے لیکن اس مٹی کی ذرا فنشڈ فارم ہے، تو میں وہ را مٹی ہوتا، ڈیولپ ہو کر انسان نہ بنا ہوتا. کنت ترابا. پھر سورہ نازیات آتی ہے، اس میں بھی انتم اشد خلقا ام السماء، انسانوں ذرا سوچو تو صحیح، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمہاری تخلیق مشکل تھی یا آسمان کی بناہا، اسے ہم نے بنایا، اللہ نے اس کو بنایا، رفع سمکہا فسواہا، پھر اس کی چھت کو بلند کیا اور پھر اس کو ہر طریقے سے فنش کیا، برابر کیا، اور پھر زمین کی بساط بچھائی. والارض بعد ذلک طحاہا، پھر اس میں سے چارہ اگایا، اور تمہارے کھانے پینے کا سامان اور تمہارے جانوروں کے کھانے پینے کا سامان بنایا، متاع لکم ولی انعامکم. اور پھر ساری بات بیان کرنے کے بعد فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، تو جب وہ بڑا ہنگامہ ہوگا، یوم یتذکر الانسان ما سعا، اس دن انسان کو یاد آ جائے گا کہ اس نے کن چیزوں میں دوڑ دھوپ کی تھی، وہ کن باتوں کے پیچھے بھاگا تھا، وہ کن دھندوں میں پڑا رہا تھا. یعنی وہی بات کہ جو میں نے آج ابتدا میں آیات تلاوت کی ہیں، کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے کون سے ہیں؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، وہ کہ جن کی ساری دوڑ دھوپ دنیا ہی کی زندگی میں گم ہو کر رہ گئی، صبح و شام، دن رات، سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، ایک ہی سوچ، ایک ہی خیال. وہ کیا خیال ہے؟ دنیا کے دھندے، دنیا کے کاروبار، دنیا کے معاملات. تو یوم یتذکر الانسان ما سعا وبرزت الجحیم لمن یرا، اور جہنم نکال کے سامنے رکھ دی جائے گی ہر دیکھنے والے کے لیے. فاما من طغا واثر الحیات الدنیا، بس جس کسی نے سرکشی کا راستہ اختیار کیا ہوگا، بغاوت کی روش اختیار کی ہوگی، اور اس بغاوت کا ثبوت کیا دیا؟ وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو پریفر کیا ہوگا، دنیا کی زندگی کو پرائرٹی دی ہوگی. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَاوَى، تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اس کے مقابلے میں جو کوئی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور اس نے اپنے نفس کو خواہش کے پورا کرنے سے روک لیا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاوَى، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی. اس کے بعد بڑے خوبصورت انداز سے پھر ثابت کیا آخرت کو. اذا الشمس کورت, کہ جب سورج جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور وہ بھی ڈھک جائے گا, یعنی بے نور ہو جائے گا. اور پھر بہت سی باتیں کہنے کے بعد ایک بڑی زبردست بات کہی کہ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ. موعودہ کہتے ہیں وہ لڑکی جسے زندہ درگور کیا جاتا تھا, زندہ دفن کر دیا جاتا تھا صرف لڑکی ہونے کی وجہ سے. باپ آر محسوس کرتا تھا کہ میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں بیٹی کا باپ ہوں, کل کو میرا کوئی داماد ہوگا, یہ تو میری غیرت کے منافی ہے. لیکن یہ کام ہوتا تھا, لیکن ہر شریف آدمی محسوس کرتا تھا کہ کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی اس کا ہاتھ روکنے والا نہیں ہے, اس ظلم کی کوئی سزا دینے والا نہیں ہے. اب اس جرم کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ گھبراؤ مت, ایسے جرائم پر پوچھ گچھ ہوگی. وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ, کہ جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, کہ وہ کس جرم کی پیدائش میں قتل کی گئی تھی. اگر تو اس کا جرم لڑکی ہونا تھا تو لڑکی تو اس کے میں نے بنایا تھا, اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ لڑکی تو اسے میں نے بنایا تھا, اس کا تو کوئی جرم نہیں تھا, وہ کیوں قتل کی گئی. پھر اس کے بعد سورہ عبس آتی ہے, عبس وتولى عن جاءه العمى وما يدريك لعله يزكى. ابتدا میں تو ایک واقعہ آیا, اب اس سورت کے اختتام میں جائیے, پھر فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, جب وہ بڑا شور مچے گا. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ, کہ جس دن ہر شخص دور بھاگے گا, فرار اختیار کرے گا اپنے بھائی سے, وہ ام بھی ہی وہ ابھی ہی, اور اپنے ماں اپنی ماں اور اپنے باپ سے, وہ صاحبت ہی وہ بنی ہی, اور اپنی بیوی سے یہاں تک کہ اپنے بیٹے سے. عجیب نقشہ ہے. بہت سے واقعات ہم نے سنے کہ کسی کا بیٹا بیمار ہو گیا, بہت علاج کرایا, شفا یاب نہیں ہوا, تو اس نے حرم میں جا کر دعا کی کہ اللہ میرے بیٹے کو شفا دے دے, بے شک مجھے تو اٹھا لے, مجھے بیمار کر دے, میرے بیٹے کو شفا دے دے. لیکن وہ دن ایسا عجیب ہوگا کہ اس دن ہر شخص دور بھاگے گا, فرار اختیار کرے گا, جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا. نفسی نفسی کا عالم ہوگا, ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ, اور ترتیب بڑی زبردست کہی ہے. سب سے پہلے بھائی کا ذکر کیا, یعنی بھائی کو چھوڑنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, دنیا میں انسان بھائی بھائی کو چھوڑ ہی دیتا ہے, کبھی کاروباری جھگڑے پر, کبھی بیویوں کے کہنے پر, کبھی کسی طرح سے, کبھی کسی طرح سے, یعنی ایزیسٹ کام رشتہ داروں میں وہ بھائی کا چھوڑنا ہے. اور پھر بیویوں کے کہنے میں آ کر ماں کو بھی چھوڑ ہی دیتا ہے, پھر اس سے زیادہ اگلا سٹیپ ہوتا ہے باپ کو بھی چھوڑ دیتا ہے, ڈسون کر دیتا ہے, لیکن بیوی کو اور بیٹے کو گلے لگا کر رکھتا ہے, اور بیوی سے بھی جھگڑا ہو جائے تو بیٹے پر فائٹ ہوتی ہے. بیوی کہتی ہے کہ بچے کی کسٹڈی میں لوں گی, باپ کہتا ہے, شوہر کہتا ہے کہ بچے کی کسٹڈی میں لوں گا. لیکن وہ دن کیسا عجیب ہے, یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. اور ہر شخص کو اس روز ایک فکر دامنگیر ہوگی. اس کے بعد سورہ انفطار آتی ہے, یعنی انسان کو مختلف اینگل سے دھوکے ہوتے ہیں. شیطان جو ہے وہ دھوکوں میں ڈالتا ہے, دھوکے میں مبتلا کرتا ہے. اگر اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذرا مضبوط ہونے لگے تو وہ اللہ تعالیٰ کے غفور الرحیم ہونے کا جھانسہ دیتا ہے. اللہ بڑا بخشنہار ہے, کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. احد کے پہاڑ جیسی بھی برائیاں ہوں گی تو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اس سے بڑھ کر کون سی چیز ہے. تو اس کو ایڈریس کیا, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کر دیا. الذی خلقک فسوّاک فعدلک, جس نے تمہیں پیدا کیا پھر ہر اعتبار سے درست کیا اور بیلنس کیا, اور پھر تمہاری کیسی کیسی صورتیں بنائی. کلا بل تکذبون بالدین, نہیں اس پلی پر, یعنی اس کو بنیاد بنا کر کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے, انفیکٹ تم روز جزا کو جھٹلانا چاہتے ہو. کلا بل تکذبون بالدین, تم جزا و سزا کو جھٹلا رہے ہو, حالانکہ میں نے تو بڑے بندوبست کیے ہیں, تمہارے اوپر نگہبان مقرر کیے ہیں, تمہارے ہر ہر ایکٹ کو نوٹ کرنے کے لیے. کرامن کاتبین, انتہائی باعزت فرشتے نوٹ کرنے والے, ریکارڈ کرنے والے. اور پھر جو نیکوکار ہوں گے ان کا انجام یہ ہوگا, جو بدکار ہوں گے ان کا انجام یہ ہوگا. وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے بدلے کے دن. وما ادراک ما یوم الدین, اور تم کیا سمجھے کہ وہ بدلے کا دن کیا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین, پھر تم کیا سمجھے کہ وہ بدلے کا دن کیا ہے. وہ دن جس دن کسی کو کسی کے بارے میں کوئی اختیار نہیں ہوگا. والامر یومئذ للہ, اور فیصلے کا اختیار اس دن صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہوگا. پھر سورہ متففین آئی, یعنی آج جب ہم اخبار میں خبر پڑھتے ہیں نا کہ مرچوں میں پسی ہوئی اینٹ ملائی جا رہی ہے, دوائیاں بھی ملاوٹ زدہ آ رہی ہیں, دو نمبر تین نمبر چار نمبر آ رہی ہیں, تو فوراً خیال آتا ہے, جھجری آتی ہے کہ ان ظالموں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ملاوٹ کرنا, دو نمبری کرنا, اس کو ایڈریس کیا. اب نوٹ کرتے چلے جائیے, ایک ہی مضمون ہے جو ان سب صورتوں میں آ رہا ہے. اسلوب بدل بدل کر, عنوان بدل بدل کر, اینگل بدل بدل کر, بات ایک ہی ہے. ویل للمطففین, خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون, جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ, لیکن جب لوگوں کے لیے ناپتے یا تولتے ہیں تو اس میں سے کمی کر لیتے ہیں. اب اسی کی ساری صورتیں ہیں نا, ملاوٹ بھی اسی کی صورت ہے, ناپ تول میں کمی بھی اسی کی شکل ہے, لیبل غلط لگانا وہ بھی اسی کی شکل ہے, مہر غلط لگانا, یہاں پر کوئی چیز پیدا کر کے اس پر کسی اور کمپنی کی یا کسی اور ملک میں میڈ ان جاپان کی مہر لگا دینا, یہ سب کیا ہے. یہ ناپ تول میں ملاوٹ کی اور ناپ تول میں کمی کی مختلف صورتیں ہیں. فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون, کیا انہیں پتا نہیں ہے, کیا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ اٹھائے جائیں گے. لیوم عظیم, ایک بڑے دن, یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے، کھڑے ہوں گے اپنا محاسبہ فیس کرنے کے لیے. اور پھر جو آخری صورتیں ہیں چھوٹی صورتوں میں سے، وہ تو ہم سب کو یاد بھی ہیں، یعنی جو سلسلہ شروع ہوتا ہے سورہ بینہ سے، سورہ زلزال آتی ہے، سورۃ العادیات آتی ہے، سورۃ القاریہ آتی ہے، سورۃ الحاقہ آتی ہے، پھر سورۃ العصر آتی ہے، پھر سورہ حمزہ آتی ہے، یہ سب کیا ہیں؟ ایک ہی بات، بار بار ایک ہی بات، اٹھتے بیٹھتے ایک ہی بات. یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے، اور اسی کی ایک کمپریہنسو پریزنٹیشن جو ہے وہ سورۃ الکہف کے اندر ہے. اس کے آغاز میں اصولی بات فرمائی کہ اس زمین پر جو کچھ ہے اسے ہم نے اس کے رہنے والوں کے لیے بڑا دلچسپ بنایا ہے، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے. اور یہ ایسے ہی نہیں رہے گا، ہم اس سب کو چٹکل میدان بنا دیں گے ایک روز. اس کے بعد اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا، ایک مثال، یعنی رکاوٹیں کیا ہیں، مال و دولت کی کشش اور تشدد، ملامت، پرسیکیوشن کا خوف، وہ انسان کو اس حقیقت کو سمجھ لینے کے باوجود اس سے ہٹا دیتا ہے. اس کے لیے مثال بیان فرمائی اصحاب کہف کی، کہ یہ کچھ نوجوان تھے جنہیں مجبور کیا گیا کہ تم اللہ کا انکار کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ. ہائیسٹ لیول سے ان پر پریشرائز کیا گیا، انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. تشدد کی دھمکی دی گئی، انہوں نے شہر چھوڑ دیا اور ایک غار میں جا کر پناہ لے لی. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مثال بنانے کے لیے اس غار میں 300 سے زائد سال تک سلا دیا، اور پھر لوگوں کو دکھایا انہیں جگا کر کہ میں ایسے بھی کر سکتا ہوں. اس کا بھی حاصل نوٹ کیجئے کیا ہے، کہ میں 300 سال سلا کر بھی زندہ کر سکتا ہوں اور 10,000 سال تک سلا کر بھی زندہ کر سکتا ہوں. اس کے بالکل اپوزٹ، یعنی لاسٹ بٹ ون رکوع میں ایک اور مثال بیان فرمائی، وہ ہے حضرت ذوالقرنین کی مثال. وہ مثال کیا ہے کہ دوسری چیز جو انسان کو ٹیمپٹ کرتی ہے کہ وہ اللہ تعالی کی گائیڈنس سے ڈیویٹ کر جائے، وہ دنیا کا جاہو جلال کسی کو مل جائے، تو وہ خود فرعون بن جاتا ہے، وہ خود نمرود اور حامان بن جاتا ہے. لیکن میرے ایسے بندے بھی ہیں ذوالقرنین جیسے، کہ جنہیں ہم نے بڑی طاقت عطا کی تھی لیکن اس کے باوجود وہ ہمارے ہی بندے تھے. پھر پانچویں رکوع میں مثال بیان فرمائی دو افراد کی، ان میں سے ایک انتہائی امیر آدمی ہے جسے دنیا کا ساز و سامان اللہ نے عطا کیا ہے، دو باغ عطا کیے ہیں جس کے اندر اریگیشن کا انتظام ہے، جس کے گرد کھجوروں کے درختوں کی باڑ ہے اور اندر کھیتی بھی ہے اور انگور کی بیلیں بھی ہیں. لیکن وہ ایک اچھے جیسچر والا سرمایہ دار ہے، کہ اس کا کوئی غریب دوست بھی ہے جس کے ساتھ اس کی دوستی بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کو چٹکیاں بھی کاٹتا رہتا ہے، اس کو ٹونٹ بھی کرتا رہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بھائی دیکھو، تم ویسے نیک آدمی ہو لیکن اللہ کا انعام یافتہ میں ہوں، تم نہیں ہو. یہ دیکھو یہ میرے دو باغ ہیں، اور اللہ نے مجھے اولاد سے بھی نوازا ہے، نرینہ اولاد بھی ہے میرے ہاں، اور تم جو ہو مال میں بھی مجھ سے کمتر ہو، اولاد میں بھی مجھ سے کمتر ہو. لیکن اس کا غریب دوست جو ہے، جو صاحب ایمان ہے، وہ اس کو جواب میں کہتا ہے، میرے دوست یہ کیا ظلم ڈھایا تم نے. ہاں مزید بنا اس کے یہ بھی کہتا ہے کہ یہ دیکھو یہ میرا سارا ساز و سامان، محسوس ہوتا ہے کہ کبھی تباہ ہونے والا نہیں ہے، اور میرا نہیں گمان کہ یہ جو تم مولوی لوگ کہتے ہو کہ آخرت آئے گی، نتھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن، وما اظن الساعۃ قائمۃ، اور اف اٹ آل اٹ ہیپنس ولئن رددت الی ربی، اور بالفرض والمحال میں اپنے رب کے حضور لوٹایا بھی گیا، لاجدن خیرا منہا منقلبا، تو میں اس سے بہتر جگہ پر بھیجا جاؤں گا، لوٹایا جاؤں گا. تم یہاں بھی جوتیاں چٹخارتے پھر رہے ہو، وہاں بھی جوتیاں چٹخارو گے. لیکن اس کے غریب دوست نے اسے وارن کیا. قال له صاحبه صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفه ثم سواک رجلا، کہ میرے دوست یہ کیا ظلم کیا تم نے، کیا تم نے ایسی ہستی کا انکار کر دیا جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور نطفے سے پیدا کیا اور پھر تمہیں پورا انسان بنا دیا. تو مان یا نہ مان، میرا رب تو وہی ہے، اور زیادہ گھمنڈ میں نہ رہنا. کیا جب کہ تمہارے باغ پر کوئی آفت آ جائے اور مجھے اللہ تمہارے باغ سے بہتر باغ عطا کر دے، اور تم کفے افسوس ملتے رہ جاؤ. اور ایسا ہی ہو گیا، اور پھر وہ لگا کفے افسوس ملنے کہ اے کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا. اس نے شریک کس کو بنایا تھا؟ اپنے مال و اسباب کو اللہ کا شریک بنا لیا تھا، کہ جیسے اللہ ہی کا یہ شان ہے کہ وہ تباہ ہونے والا نہیں ہے. ایٹرنل کون ہے؟ صرف ایک ذات. تو اس نے سمجھا کہ میرا باغ بھی تباہ نہیں ہوگا، تو گویا اس نے اپنے باغ کو اللہ کا شریک بنا لیا. اس کے بعد اعلان فرمایا کہ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، کہ مال اور بیٹے یہ دنیاوی زندگی کی اٹریکشن ہیں، لیکن انسان کے کام کی چیز کیا ہے؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، باقی رہنے والے اعمال وہ انسان کے لیے بہتر بھی ہیں اور امید افزا بھی اللہ کے ہاں. اور پھر آخرت کا نقشہ کھینچا کہ یہ سب کچھ تباہ ہوگا، انسان اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اعمال نامے آئیں گے، وضع الکتاب، اعمال نامے دے دیے جائیں گے، وتر المجرمین مشفقین مما فیہ، اور تم مجرموں کو دیکھو گے ڈرتے ہوئے اس اعمال نامے کو کھولنے سے کہ جو کچھ اس کے اندر ہے انہیں معلوم ہے کہ اس میں کیا ہے. اور جب دیکھیں گے یقولون ما لہذا الکتاب، پکاریں گے کہ یہ کیسا اعمال نامہ ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ جس نے نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہے نہ بڑا، بلکہ ہر ایک کا احاطہ کر لیا ہے. وَوَجِدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو کچھ بھی کیا ہوگا اس کے اندر موجود پائیں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی پر کوئی زیادتی نہیں کرے گا. پھر آگے چل کر انسان کو گمراہ کرنے میں جو ایک بہت بڑی طاقت ہے جو اللہ نے انسان کے امتحانی کے لیے اس کے ساتھ لگائی ہے، شیطان، اس کا ذکر کیا. پھر رسولوں کا ذکر کیا اس کے مقابلے میں، یعنی گمراہ کرنے میں سر فہرست شیطان ہے، لیکن راہ راست پر لانے میں سب سے اوپر انبیاء کرام ہیں، ان کا ذکر فرمایا. پھر اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی حقیقت کو بیان کیا کہ اس دنیا کا ایک ظاہر ہے اور ایک اس دنیا کے اندرونی فیصلے ہیں. ظاہر بھی اللہ کا ہے، باطن بھی اللہ کا ہے. اس دنیا میں بھی جو کچھ انسان کو مل رہا ہے، اصل حقیقت تو آخرت ہے. جو کچھ مل رہا ہے وہ عارضی ہے، لیکن یہ بھی انسان کو حادثاتی طور پر نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ملتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے بڑے سٹل ہوتے ہیں، وہ بظاہر دکھتے کچھ اور ہیں، ہوتے کچھ اور ہیں. اس کے لیے تین ایونٹس جو ہے وہ دکھائے، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی کہانی میں وہ تین ایونٹس دکھائے. پہلا ایونٹ کیا ہے؟ بظاہر کچھ غریب ملاحوں کا نقصان ہوا کہ ان کی کشتی ڈیمیج کر دی حضرت خضر نے، لیکن حقیقت میں کیا تھا؟ وہ ان کا فائدہ تھا کہ ان کی کشتی غصب ہونے سے بچ گئی، کہ بادشاہ جو اچھی حالت میں کشتیاں تھیں انہیں چھین رہا تھا. دوسرا ایونٹ کیا بیان کیا؟ کہ ایک معصوم بچہ قتل کر دیا گیا، لیکن یہ ایک بظاہر برا واقعہ تھا، لیکن یہ بھی ان والدین کے لیے بھلے کی بات تھی کہ یہ بچہ بڑا ہو کر ان کے لیے پریشانی کا باعث بننے والا تھا، لہذا وہ بچہ اللہ نے لے لیا اور اس کا کوئی بیٹر سبسٹیٹیوٹ انہیں دے دیا. تیسرا ایونٹ کیا ہے؟ بظاہر ایک بھلا کام، کہ ایک بستی والے بڑے بد اخلاق تھے، لیکن اس میں ایک دیوار گر رہی تھی، وہ حضرت خضر نے سیدھی کر دی. اور پھر اس کے پیچھے کیا بتایا؟ کہ یہ اصل میں دو یتیم بچوں کی ملکیت تھی، جن کا باپ بڑا نیک آدمی تھا، اور اس دیوار کے نیچے ان کے باپ نے ان کے لیے ایک خزانہ دفن کیا تھا. اگر یہ دیوار گر جاتی تو خزانہ ایکسپوز ہو جاتا اور گاؤں والے لوٹ لیتے، لہذا آپ کے رب نے یہ فیصلہ فرمایا کہ یہ دیوار سیدھی ہو جائے، اپنی جگہ پر محفوظ رہے، تاکہ وہ بڑے ہو کر اپنا خزانہ خود نکالیں. تو یہ ہے دنیا کی حقیقت جو اس سورہ مبارکہ میں بیان کی گئی، اور پھر کنکلوڈ انہی الفاظ پر کیا گیا کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، وہ کہ جن کی سب محنت، دوڑ دھوپ، سعی و جہد دنیا ہی کی زندگی میں بھٹک کر رہ گئی. بڑے خوبصورت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، بھٹک جانا، گم ہو جانا، گیٹ لاسٹ ان دس ورلڈ، ان کی تمام دوڑ دھوپ اس دنیا کی زندگی میں بھٹک کر رہ گئی. اور اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو شاید یہ ہم سب کی تصویر ہے. اصل حقیقت ایک مسلمان جانتا ہے کیا ہے؟ آخرت ہے. ایک مسلمان اس پر بلیو کرتا ہے کہ یہ زندگی عارضی زندگی ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری سوچ، ہمارا فکر، ہماری دوڑ دھوپ، ہماری نشست و برخاست، ہمارے صبح و شام، ہمارے دن رات کس کے لیے ہیں؟ اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے. تو بڑی زبردست وارننگ دی گئی ہے کہ ان کی زندگی دنیا کی، ان کی تمام دوڑ دھوپ دنیا کی زندگی میں بھٹک کر رہ گئی. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سنا، اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ وہ تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، وہ بڑا کمال دکھا رہے ہیں، بڑی اچیومنٹ ہے ان کی، بڑا تیر مار رہے ہیں. تو دوستو اور عزیزو، قرآن مجید تو اس دنیا اور اس کی دوڑ دھوپ کی یہ حقیقت بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حقیقت واقعتاً سمجھا دے. مانتے تو ہم ہیں، کون مسلمان ہوگا جو اس کا انکار کرے گا، لیکن یہ بات ہمارے ذہنوں سے نکل جاتی ہے. ہم انتظار میں رہتے ہیں کہ آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، حالانکہ موت کی خبر کسی کو نہیں ہے. یہ جاننے کے باوجود کہ مرنا ہے، لسٹ بنی ہوئی ہے، لیکن ہے وہ سیکرٹ. یہ نہیں جانتے ہم کہ میں آپ کو کندھا دوں گا آپ کی میت کو، یا آپ میری میت کو کندھا دیں گے، لیکن پتا ہے ہم سب نے جانا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں موت کا استحضار نصیب کرے، اور یہ حقیقت ہم پر پوری طرح آشکارا کر دے کہ یہ زندگی عارضی ہے. یہاں سے مرنے کے بعد ہم قیامت کے روز اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اور وہاں پر ہم سے حساب لیا جائے گا. اور یہ بات جو یہاں پر ان آیات میں کہی گئی ہے کہ وہ لوگ کے جو دنیا کی زندگی میں الجھ کر رہ جائیں گے، ان کے اعمال کو تولنے کے لیے کوئی ترازو بھی کھڑا نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ بڑی موٹی سی بات ہے. ترازو کب تک استعمال کیا جاتا ہے؟ جب 19-20 کا فرق ہو. جہاں ایک طرف 1 کلو ہو اور دوسری طرف 50 کلو ہو تو احمق ہی ہوگا جو اس کو ترازو میں رکھ کے تولے گا کہ اچھا ان میں سے وزن کس کا زیادہ ہے. تو جب اتنا گراس ڈفرنس ہوگا تو پھر ترازو کی کیا ضرورت ہے؟ اسے یہاں پر کہا گیا فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں کے انجام سے بچائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.